حسین سب کا ہے، حسین سب کا ہے، حسین سب کا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین، سیدنا و سید الاولین والآخرین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین، امام المرسلین و خاتم النبیین، ابی القاسم المصطفی محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على اعداء الحق والدين، اما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، صدق الله العلي العظيم۔ ایک اور بلند تر صلوات پڑھیں، گفتگو امام بارگاہ و مرکز باب العلم میں ہو رہی ہے۔ اس رعایت سے آج ذہن میں بہت پہلے سے، جب مجلس کا وعدہ ہوا تھا اس وقت سے یہ ذہن میں خیال تھا کہ گفتگو صرف باب العلم پر ہوگی، لیکن ہوا یہ کہ گزشتہ کئی شبوں سے سلسلہ اس آیت پر گفتگو کا چل رہا ہے، چونکہ کئی حضرات نے یہ خواہش کی کہ اس سلسلے مجالس میں وجود مبارک و مقدس حضرت امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ، پر گفتگو ہو، اور اس ضمن میں ان آیتوں سے متعلق گفتگو کی جائے جو آیتیں قرآن مجید میں آیات متشابہات میں شمار کی جاتی ہیں۔ اب اس وقت کیفیت یہ ہے کہ دونوں موضوعات کی رعایت بھی ممکن ہے، اس لیے کہ سب محمد ہیں، محمد کے گھر آنے والے ہیں۔ کہیں یہ جملہ میں نے عرض کیا تھا کہ جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ضرور باب العلم ہیں، اور اس مشہور حدیث نبوی میں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، حضرت علی کا ہی تذکرہ ہے، لیکن ہمارے جتنے ائمہ ہیں ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ باب العلم ہے. حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت امام زین العابدین، یہ پورا سلسلہ، اس میں سے ہر ایک اپنے منصب کے لحاظ سے باب العلم ہے، جس ذات کی طرف بھی آپ دست توسل بڑھائیں گے اور علم کی جستجو کریں گے، وہیں سے محسوس ہوگا کہ باب علم کھل گیا ہے. آقا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی اولیت محفوظ، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن باقی ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام بھی امام ہیں. اور ایک چیز اور ذکر کر دوں کہ جس طرح آپ باب العلم ہیں، لیکن باقی ائمہ بھی باب العلم کہے جا سکتے ہیں، اسی طرح یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ صاحب منبر سلونی ہیں، مگر باقی ہمارے تمام ائمہ اہل بیت صاحب منبر سلونی ہیں. یہ اور بات ہے کہ ایسا موقع فراہم نہیں ہوا کہ وہ دعوت سلونی کرتے، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس سے کبھی بھی کوئی سوال کیا جائے اور وہ جواب دینے میں تأمل کرے، بلکہ اس سلسلے میں دو روایتیں عرض کر دوں. جب ہم فضائل حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پڑھتے ہیں تو بہت سے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مبالغہ کرتے ہیں، بہت سے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو پیغمبر سے بڑھا دیتے ہیں، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے. لیکن کتب صحاح میں ایک حدیث نظر سے گزری کہ منبر سلونی پر دعوت سلونی حضرت امیر المومنین نے تو بعد میں کی ہے، میں دعوت سلونی کہتا ہوں. ابھی آپ نہایت ہی قادر الکلام شاعر جناب فراست رضوی صاحب کو سماعت فرما رہے تھے، لفظ و معنی کے رشتے اور لفظی تراکیب میں جو فرق پیدا ہو جاتا ہے، اور اس فرق سے جو مفاہیم میں امتیاز پیدا ہو جاتا ہے، وہ سمجھنے والے تشریف فرمائیں. آپ میں سے اکثر حضرات ذوق زبان اور ذوق ادب رکھتے ہیں، تو میں عموماً حضرات کہتے ہیں کہ حضرت علی نے دعوائے سلونی کیا تھا، میں کہتا ہوں حضرت نے دعوت سلونی کی تھی. اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے پہلے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت سلونی کی تھی، یہ صحیح روایتوں میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ غیظ و غضب میں آ کر. اب وہ کیسے ماحول تھے، کیا حالات تھے، کون سا ایسا سبب پیدا ہو گیا تھا کہ جو رحمت عالم کی بلکہ رحمت عالمین کی جبین مبارک پر شکن آ گئی تھی. غیظ و غضب میں ممبر پر آئے اور فرمایا سلونی عما شئتم، جس چیز کے بارے میں چاہو مجھ سے پوچھو. دیکھیے یہ حضور کا کتنا بڑا ایک فضیلت کا باب ہے، لیکن یہ مشہور کیوں نہیں ہے جبکہ کتب صحاح میں موجود ہے، صحیح السند روایت ہے، مگر مشہور نہیں ہے. یہ تو مشہور ہونی چاہیے تھی، ہر ممبر پر، ہر جمعے کے خطبے میں، ہر سیرت النبی کے جلسے میں، ہر میلاد النبی کے جلسے میں یہ بات دہرائی جانی چاہیے تھی کہ حضور ہمارے ایسے تھے جو صاحب ممبر سلونی تھے، جنہوں نے فرمایا تھا ممبر پر کہ سلونی عما شئتم، جس چیز کے بارے میں چاہو مجھ سے پوچھ لو. تو یہ روایت مشہور کیوں نہیں ہوئی؟ غور فرمائیں، صحیح السند ہے پھر بھی مشہور نہیں ہے، حضور کی فضیلت ہے پھر بھی مشہور نہیں ہے. یہ کیسے پروانے ہیں شمع امامت کے، شمع رسالت کے، جو خود روشنی ہے شمع رسالت میں نہیں جل کے خاک ہو جاتے ہیں بلکہ شمع کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی روشنی کو. حضور آپ اس کے کئی اسباب ہیں، جب آپ غور کریں گے تو کئی اسباب سامنے آئیں گے. ایک سبب تو یہ کہ معلوم ہوا کہ جب حضرت نے یہ فرمایا کہ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، جس چیز کے بارے میں چاہو پوچھ لو، اما شئتم، تو مجمع میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ یہ بتائیے میرے والد کا نام کیا ہے. اپنے نسب پہ خود ہی جو شک کرتا ہو، حضور نے جواب عنایت فرمایا. اس کے بعد دوسرے صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اچھا میرا بھی بتا دیجئے میرے والد کا کیا نام ہے. حضور نے اس کا بھی جواب دے دیا. تو بس تیسرے صاحب ایک کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم سب معافی مانگتے ہیں. بس ایک صلوات پڑھیے محمد. ارے رسول فرما رہے ہیں سلونی عما شئتم، ہم سے پوچھو جس چیز کے چاہے بارے میں پوچھو. سورج کے بارے میں پوچھتے کہ یا رسول اللہ یہ سورج کی کیا حقیقت ہے، یہ چاند کی کیا حقیقت ہے، ستاروں کی کیا حقیقت ہے، زمین کی کیا حقیقت ہے، جبریل کی کیا حقیقت ہے، فرشتوں کی کیا حقیقت ہے، جن کی کیا حقیقت ہے یا رسول اللہ. بہت سی چیزیں تھیں، یہ آیات متشابہات کی کیا حقیقت ہے، زندگی اور ماحول زندگی میں کتنے سوالات ہیں جو کیے جا سکتے تھے، مگر سوال آیا اس ذہن میں تو بس یہ کہ یا رسول اللہ میرے والد کا نام بتا دیجیے، یا رسول اللہ یہ جسے میں باپ سمجھتا ہوں یہی میرا باپ ہے یا کوئی اور ہے. اچھا اب ظاہر ہے کہ اس وقت تو کر لیا سوال اور پھر کسی بات کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑ کے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ بس ہم معافی چاہتے ہیں. روایت میں نام ہے کہ شاید حضرت عمر خطاب نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ بس ہم معافی چاہتے ہیں، اب ہم کوئی سوال نہیں کریں گے، آپ ہمیں معاف فرما دیں. کرم فرمایا انہوں نے امت پر.
حضرت رسول خدا ابو الانوار
صلوات، احسان ہے ان کا تاریخ اسلام پر، احسان ہے تاریخ مسلمین پر، احسان ہے صحابہ کرام کی پوری جماعت پر. انہوں نے کہا یا رسول اللہ بس. اچھا آپ بعد میں جب غور فرمائیے تو ظاہر ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے کہ اس روایت کو کیا بیان کیا جائے. اگر سورج چاند حقائق کائنات حقائق حیات سے متعلق سوالات ہوتے تو ہر شخص دہراتا، لیکن یہ حدیث کتابوں میں ہونے کے باوجود بیان نہیں ہوتی. حالانکہ اگر جواب نبی بعد میں جو سوال و جواب ہوا ہے اسے نبی نقل کیا جائے، صرف اتنا ہی نقل کیا جائے، تو بھی حضور کا ایک مرتبہ، حضور کی ایک شان تو سامنے آئے گی کہ ایک موقع ایسا بھی آ گیا تھا کہ حضور نے منبر پر بیٹھ کر کہا سلونی عما شئتم، جس چیز کے بارے میں چاہو مجھ سے پوچھ لو. لیکن ابھی اتفاق تھا کہ صحابہ نے نہیں پوچھا، زیادہ سوال نہیں کیے. اچھا بے اختیار یہ بات ذہن میں آ گئی تو میں ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ حضور کے تعلق سے یہ روایت محفوظ ہے صحیح السند. اس کے بعد جو سوال کیا لوگوں نے وہ کیا نسب کے بارے میں، تو یہ یقین تھا نسب کو کہ یہ وہ ہیں جس کے نسب، جو ہر ایک کے نسب کو جانتے ہیں. اگر یہ یقین نہ ہوتا تو سوال کیوں کرتے ہیں؟ یہ یقین تھا نا کہ یہ وہ ذات گرامی ہے جو ہر ایک کے نسب سے واقف ہے. اور ہمارے یہاں جب رسول ہر ایک کے نسب سے واقف ہیں تو رسول جسے لعاب دہن سے غذا دے کر پروان چڑھائے اور رسول جسے اپنے آغوش میں پروان چڑھائے اور رسول جس کو علم عطا فرمائے، جس کو اپنے اسرار ودیعت فرمائے، وہ اگر میدان جنگ میں بھی کہے کہ میں کسی کو قتل کرنے سے پہلے اس کے سلسلے نسب کو دیکھ لیتا ہوں، تو نہ اس میں کوئی مبالغہ ہے، نہ اس میں کوئی ادعا ہے، نہ اس میں کوئی حلول، نہ اس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش ہے. ہے کون؟ کوئی نسبت نہ ہوتی، کچھ بیان نہ ہوتا، تب بھی یہ نفس رسول ہے. نفس ہی تو ظرف علم ہوتا ہے، نفس ہی تو ظرف علم ہوتا ہے. یہ نفس رسول ہیں. اور جبکہ اس آیت کریمہ کے علاوہ بھی یہ روایتیں موجود ہیں کہ آپ نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو ولادت کے فوراً بعد ہی اپنا رازدار بنا لیا تھا، اور جب امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھولی ہیں روح مبارک کی زیارت کے لیے تو حضور نے فرمایا تم نے مجھے اپنی نظر کے لیے مخصوص کیا ہے، میں نے تم کو اپنے علم کے لیے مخصوص. اب دیکھیے باب علم اور روایت علم کی تعمیر تو وہیں سے شروع ہو گئی، وہیں سے شروع ہو گئی، اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا. اور ان میں سے ہر امام رسول نے پہلے تو منبر سلونی رسول نے سجایا، اس کے بعد اسے مولا امیر المومنین نے زینت بخشی، اور اس کے بعد ہمارے یہاں روایتیں ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ ایک موقع پر ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، उन्होंने भी फरमाया था सलूनी सलूनी, पूछ लो मुझसे पूछ लो। और बहुत से असहाब ने बहुत से सवाल किए, और खुद मौला अमीरुल मोमिनीन ने बात आ गई है तो कह के आगे बढ़ो। जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक मर्तबा सलूनी सलूनी नहीं इरशाद फरमाया है, इस फकीर ने उन रिवायतों को जमा किया है, एहसा किया है, और उसमें एहसान है मुझ पर मेरे उस्ताद इरफान और उस्ताद सैर सलूक हज़रत आयतुल्लाहिल उग़मा, मैं तो आयतुल्लाहिल उग़मा कहता हूँ, हज़रत आयतुल्लाहिल उग़मा अल्लामा सैयद मोहम्मद हुसैन हुसैनी तेहरानी का रहमतुल्लाहि अलैह, जो उन्होंने उनकी किताबें अब खासी मशहूर हो रही हैं, 10 जिल्दों उन्होंने किताब लिखी माद शनासी यानी आखिरत शनासी, माद शनासी, और 15 जिल्दों में उन्होंने किताब लिखी इमाम शनासी, और 3 जिल्दों में उन्होंने किताब लिखी कुरान शनासी, 3 ही जिल्दें हैं गालिबन अल्लाह शनासी, और उसके अलावा न जाने कितनी किताबें हैं। तो गोया एक कामूसी शख्सियत के हामिल थे, और इल्म सैर व सुलूक और इल्म इरफान में जानशीन थे अल्लामा सैयद मोहम्मद हुसैन तबतबाई साहिब तफसीर अल मीज़ान के। उन्होंने इस फकीर पे एहसान किया, जमा करो वो रिवायतें और देखो एक बार नहीं किया है हजरत ने सलूनी सलूनी का इरशाद, ये दावत एक बार नहीं इरशाद फरमाया है सलूनी सलूनी कबला तफ़्ख़िदूनी, बल्कि मुतअद्दिद बार। और जब जमा की गई रिवायतें तो मालूम हुआ कि 14 मरतबा अपनी जिंदगी में फरमाया है, 14 मुख्तलिफ मौके पर, 7 मरतबा मदीने में और 7 मरतबा कूफे में, यात्रा फे कूफा में, और हमारे यहां एक मरतबा नहीं 14 मरतबा इरशाद फरमाया, 7 मरतबा मदीने में, 7 मरतबा कूफे और अतराफ कूफा में, और हर मरतबा हजरत से सवालात हुए हैं और तमाम सवालात के हजरत ने जवाबात दिए हैं। ये हजरत ने जो सलूनी सलूनी का सिलसिला कायम किया था, ये था तो निहायत पुरुष को, लेकिन जवाना ने अजीज अइम्मा अथार के तमाम फजाइल में नसाइह भी पोशीदा होते हैं। एक अजीब नुक्ता यह कि बाबे मदीनतुल इल्म होने के बावजूद जितनी बार भी आपने सलूनी का दावा फरमाया या सलूनी का ऐलान फरमाया या सलूनी की दावत फरमाई, वो सब बादे पैगंबर। इसे कहते हैं हिफ्ज़ मरातिब। जो ये फकीर अर्ज किया करता है कि हिफ्ज़ मरातिब रूह तहजीब है, जितनी मरतबा भी फरमाया बादे पैगंबर, जब तक हुजूर जाहिर बजाहिर इस दुनिया में तशरीफ फरमा थे, अमीरुल मोमिनीन ने कभी सलूनी सलूनी नहीं कहा, खामोश रहे। पैगंबर मौजूद है उनके सामने मैं सलूनी कहूं? यह है हिफ्ज़े मराते। तो हजरत अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलातु वस्सलाम साहिब मिंबर सलूनी भी हैं, बाब इल्म भी हैं, और उलूम कुरान, उलूम खत्म नबूवत और असरार खत्म नबूवत के जामिर और हाफिज और हाफिज। खुद हजरत से
جو روایتیں امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، سے متعلق مروی ہیں، وہ نہایت گرہ کشائیں، عقدہ کشائیں، بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں ان روایات کی روشنی میں، ان ارشادات کی روشنی میں. لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگ نہ آیات میں غور و تعمل کرتے ہیں، نہ روایات میں غور و تعمل کرتے ہیں، اور اب ایک فتنہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ شکوک و شبہات کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. حالانکہ وعدہ حق مصطفیٰ میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہو سکتی. مسلمان آپس میں مختلف ہیں، اور اس حد تک فرقہ پرستانہ، مذہب پرستانہ فکر ہو گئی ہے کہ ظہور حضرت حجت سے متعلق کہتے ہیں کہ وہ ظہور تو ہوگا، آئیں گے تو، مگر آپ کے مہدی نہیں ہوں گے، ہمارے مہدی ہوں گے. میں عرض کرتا ہوں کہ اس طرح سے سوچنا مناسب نہیں ہے. وہ نہ ہمارے مہدی ہوں گے، نہ وہ آپ کے مہدی ہوں گے، وہ تو رسول اللہ کے فرزند اور اللہ کے بھیجے ہوئے مہدی ہوں گے. تو ہم سب وعدہ حق الہی اور وعدہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر ہیں. اور یہ حدیث صحیح السند ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ انتظار الفرج عبادہ، فرج کا انتظار، کشائش کا انتظار، حالات کے سازگار ہونے کا انتظار خود عبادت ہے. انتظار خود عبادت ہے کہ حالات بہتر ہو جائیں، سازگار ہو جائیں، حضرت کے ظہور کے لیے سازگار ہو جائیں. یہ انتظار کرنا بھی عبادت ہے، لیکن حالات کو سازگار بنانے میں اگر صرف انتظار کے علاوہ کچھ اور بھی خدمت انجام دی جا سکے تو ظاہر ہے کہ وہ مستحسن صورت ہے، عبادت بالائے عبادت ہے. اور کم سے کم جو بات کی جا سکتی ہے وہ یہ، اکثر ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم انتظار کے ایام میں کیا کریں. اکثر جوان آتے ہیں، بزرگ آتے ہیں، خواتین سوال کرتی ہیں کہ ہم کیا کریں، حضرت کی غیبت کے زمانے میں کیا کریں، ہمارا فریضہ کیا ہے، وظیفہ کیا ہے، یا تعجیل ظہور کے لیے کیا. حالانکہ جواب بالکل سامنے کا، یہی کہ آقا کے سچے سپاہی بننے کے لیے کیا کریں. جواب سب کے لیے عام ہے ایک، خود کو اچھا پابند دین بنا لیں. آقا آئیں گے کس لیے آئیں گے؟ اظہار دین کے لیے، اعزاز دین کے لیے، قیام دین کے لیے. آقا تشریف لائیں گے تو وعدہ حق الہی کو پورا کرنے کے لیے، جو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے نا، هو الذی ارسل رسوله بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ نے رسول اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ تمام دنیا کے قوانین پر قانون خدا کی برتری ثابت کر دیں. اعزاز دین، اظہار دین، غلبہ دین، قیام دین. تو جب مقصد ہی یہ ہے تو آقا کا ایک سپاہی بننے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم خود پابند دین بن جائیں. ایک جملے میں مکمل جواب ہے. کوئی خاص راز کی بات کہ ہم یہ کر لیں تو امام کے صحابی بن جائیں گے, یہ کر لیں تو ہم امام کے مقرب ترین فرد بن جائیں گے, اور ہمارے کسی خاص امر کی جستجو نہ کریں. بس ہے, کسی خاص امر کی جستجو نہ کریں. اس لیے کہ یعنی خاص امر کے کیا معنی ہے کہ ہم نماز نہ پڑھیں, روزہ نہ رکھیں, آپس میں اختلاف رکھیں, ایک دوسرے سے حسد رکھیں, ایک دوسرے سے رشک میں مبتلا ہوں, آپس میں ہی تفرقہ بردازی کریں اور مخالفتیں دین کی کریں, اخلاق کی کریں, شریعت کی کریں, اور کوئی ایک خاص کام ایسا معلوم ہو جو ہم کر لیں تو امام کے مقرب ہو جائیں گے. یہ ممکن نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اوامر الہیہ کی توہین کریں یا اسے کمتر سمجھیں, استخفاف کریں, ہلکا گردانے, سبک گردانے, اور کوئی ایک ایسا کام ہو جو کر لیں تو بس آقا سے نزدیک ہو جائیں. یہ کرپٹ معاشروں میں ہوتا ہے, دیندار معاشروں میں نہیں ہوتا. اور ہمارے یہاں مکمل طور پر انسان خود کو, اپنی ذات کو پہلے دین کے سانچے میں ڈھال لے. ہاں یہ الگ ہے, اللہ رحیم ہے, رسول رحمت عالم ہے, شریعت شریعت سہلا ہے, تمام ائمہ جو ہیں وہ رحمت الہیہ کا مظہر اور پیکر ہیں, لطف و کرم کا مجسمہ ہے. اگر انسان سے صدق نیت کے ساتھ عمل انجام دینے کے دوران کوئی کمی رہ گئی, کوئی بھول ہو گئی, کوئی کوتاہی رہ گئی, تو یقیناً وہ معاف فرمائیں گے, اور بقدر ضعف و ضعف بشر اس پر لطف کا اضافہ کریں گے. یعنی انسان کی نیت سلامت ہو اور وہ کھڑا ہو نماز پڑھنے کے لیے, نیت سلامت ہو. اب کوئی بھی مرض شوگر ہے, کوئی بھی ہارٹ کی تکلیف ہے, کوئی بھی ہے, وضو کیا, نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے, سب نماز پڑھ رہے ہیں, مگر یہ شخص جو نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے اور پڑھ رہا ہے, اور اس میں کچھ چھوٹ گیا, بھول گیا, قنوت بھول گیا, اور کسی صورت سے نماز ادا کر لی, خدا کی قسم خدا کا کرم اس پر سب سے زیادہ ہوگا. بھائی جو صحت مند ہے, کھڑا ہوا ہے اور دیر تک لمبی دعا قنوت کی پڑھ رہا ہے, وہ اس لیے پڑھ رہا ہے کہ پڑھ سکتا ہے. یہ ضعیف, یہ مریض, یہ پڑھ نہیں سکتا مگر پڑھ رہا ہے. تو اگر ایک جملہ بھی اس نے کہا تو اس پر نہ جانے کتنا لطف و کرم ہوگا حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ. تو اپنی کسی بھی قسم کی کمزوری کی بنا پر احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو, کسی کمزوری کی بنا پہ عمل ترک نہ کریں, عمل کریں صدق نیت کے ساتھ. کمزوری رہ جائے گی تو شفاعت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے میں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اور یہ یاد رکھیے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام بہت مدد کرتے ہیں اپنے ماننے اور چاہنے والوں کی, بہت مدد کرتے ہیں. یہ آج کل بعض سو کالڈ انٹلیکچوئلس یا سو کالڈ اوریٹرس یہ اشکالات کرتے ہیں کہ صاحب ہیں تو پردہ غیب میں ہیں, تو ان کے ہونے سے کیا فائدہ, اور کیا فائدہ پہنچ رہا ہے, کیا مسائل حل کر رہے ہیں, کیا مشکلات حل کر رہے ہیں. اچھا, ماضی کی تاریخ میں ذرا سی بیان کر دوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حال و مستقبل کی تاریخ کیسے چلتی ہے. حالانکہ میری طبیعت اتنی مضمئل ہے کہ مجلس اس وقت پڑھنا جو ہے وہ ایک آزمائش ہو رہی ہے, لیکن جب ممبر پہ آیا ہوں تو چند جملے اور عرض کر دوں. ایک صلوات پڑھ دیجیے وہاں. ماضی کی تاریخ پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو بھی سیاسی اقتدار کی مسند پہ آیا مسلمانوں میں, اس نے دین میں اور تاریخ دین میں تبدیلیاں کی. اور یہ ایک عام سی بات ہے, اب تو کہا جا سکتا ہے کہ جب بھی کوئی اقتدار پہ آتا ہے تو سب سے پہلے تاریخ ہی کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کی بڑی مثالیں دے سکتا ہوں, جو حضرات تاریخ پہ نظر رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی فرعون, جب بھی کوئی نمرود, جب بھی کوئی طاغوت, ابھی طاغوت ایک قرآنی اصطلاح ہے جسے بانی جمہوری اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے زندہ سیاست کی ایک اصطلاح بنا دیا. موجودہ سیاست کی ایک اصطلاح بنا, طاغوت. طاغوت کے معنی یہ ہے کہ جو بھی برسر اقتدار ہو لیکن خدا کی جانب سے نہ ہو, سب طاغوت ہیں. الفاظ کی تبدیلی سے بہت طرح طرح کی ڈیفینیشنز کوائن کی جا سکتی ہیں, لیکن سادہ سی بات جو سب کی سمجھ میں آ جائے کہ جو بھی اقتدار بڑھ کے خود سے سنبھالے اور خدا کی طرف سے نہ ہو وہ طاغوت ہے. تو عموماً دیکھا گیا ہے کہ جتنے طواغیت ہیں, جب بھی کوئی طاغوت برسر اقتدار آتا ہے تو تاریخ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے. اور صرف تاریخ نہیں بلکہ پھر تہذیب پہ اثر انداز ہوتا ہے, پرانی رسمیں مٹانے کی کوشش کرتا ہے, نئی رسمیں ایجاد کرنے کی کوشش کرتا ہے, یہ سب ہوتا ہے. رسموں کی بات کر رہا ہوں, سنت الہیہ کی بات نہیں ہے, وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے. عبادتیں, رسوم شریعت, سنن الہیہ, سنن انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام, سنن معصومین, یہ ہمیشہ قائم رہیں گی. اور اس لیے قائم رہیں گی کہ یہ کبھی پرانی نہیں ہوتی, انہیں پارینہ رسمیں پارینہ نہ سمجھیے گا. سنن الہیہ اور سنن انبیاء کبھی پرانی نہیں ہوتی. ایک سنت الہی ہے کہ ہر روز مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے. روز جا کے دیکھیے مشرق میں سورج کی تجلی, کبھی آپ کو پرانی نہیں محسوس ہوگی, ہمیشہ وہ تازہ رہے گی. تو جو فطرت کے مناظر ہیں ان کی تازگی میں کبھی کمی نہیں ہوتی. یہ رسوم سماجی رسوم کی بات کر رہا تھا میں, یا سیاسی رسوم. تو بدلتے ہیں, رسمیں بدلتے ہیں, تہذیب بدلتے ہیں, تاریخ بدلتے ہیں. مسلمانوں میں بھی یہ ہوا اور کیا کچھ نہیں ہوا. آپ حضرات تو مسلسل سنتے رہتے ہیں اور صرف اشارہ کافی ہوتا ہے. اتنی تبدیلیوں کے باوجود اب میں ایک جملہ کہتا ہوں, اس سے پہلے ایک دو بار اور کہا ہے کہ ہر آنے والے صاحب اقتدار نے حضرت علی کے تمام تر فضائل کو چھپانے کی کوشش کی. ائمہ اہل بیت کی خدمتوں اور فضیلتوں اور منقبتوں کو چھپانے کی کوشش کی, پھر بھی آج غدیر بھی زندہ ہے, کربلا بھی زندہ ہے. اس لیے اگر ہم اسے تاریخ کا معجزہ کہیں تو یہ کوئی مبالغہ آمیز تعبیر نہیں ہوگی. ایک منارہ نور ہے غدیر اور ایک منارہ ہدایت ہے کربلا. سب نے مٹانے کی کوشش کی پھر بھی برقرار, اور پھر بھی آج بھی وسیلہ ہدایت ہے. اب جو چند جملے عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہیں کہ تاریخ میں, صحیح بخاری میں بعض روایتیں ہیں, بعض روایتیں تاریخ کبیر میں ہیں. تاریخ کبیر بھی امام بخاری کی تصنیف ہے, اور اسی طرح تاریخ کی اور بہت سی کتابوں میں, اور کچھ طبری میں, کچھ البدایہ و نہایہ میں یہ روایتیں موجود ہیں, تاریخ یعقوبی میں موجود ہیں. یعنی میں ان کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں جن کے حوالے مجھے یاد ہیں اور میں نے اپنی آنکھوں سے جن میں پڑھے ہیں. ایسی روایتیں ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد دین میں بھی تبدیلیاں ہوئیں, نماز میں بھی تبدیلی, نماز میں بھی تبدیلی. صحیح بخاری اور دوسری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے ایک جلیل القدر صحابی کی کہ جنگ جمل کے بعد جب بصرے میں حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھی اور لوگوں نے ان کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھی تو ایک صحابی نے کہا ذکرنی هذا الرجل یا ذکرنا هذا الرجل بالصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس مرد نے, مولا کے لیے کہہ رہا ہے, اس مرد نے آج, اچھا کوئی اور کہتا نا هذا الرجل تو مجھے ذرا اچھا نہیں لگتا کیونکہ ایک عمومی تعبیر ہے, لیکن عربی زبان میں الرجل کسی کو کہنا یہ ایک عظمت کے ساتھ ہوتا ہے. تو ذکرنا یا ذکرنی هذا الرجل بصلاۃ رسول اللہ, اس مرد نے, اس رجل نے ہمیں رسول کی نماز یاد دلائی ہے آج. آپ ذرا غور فرمائیں, نماز تو روز پڑھتے تھے مسلمان, نماز تو روز پڑھتے تھے, اور یہی نہیں کہ روز پڑھتے تھے, روز پانچ وقت پڑھتے تھے. تو کیسے بھول گئے اور کیسے بھلا دیا, کیسے تبدیلیاں آ گئی کہ اس شخص کو, اس صحابی جلیل القدر کو کہنا پڑا حضرت علی کی شان میں کہ ذکرنی هذا الرجل بصلاۃ رسول اللہ, اس شخص نے آج ہمیں رسول کی نماز یاد دلائی. تبدیلی محسوس کی آپ؟ ایک روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے, انہوں نے فرمایا ہے کہ رسول کے زمانے میں جو کچھ تھا وہ سب بدل گیا, اب تو کچھ باقی نہیں رہا. اپنی زندگی میں کہہ رہے ہیں کہا کچھ हम भूल गए और कुछ हमने जान बूझ के भुला दिया। ऐसे तेरा कुछ हम भूल गए और कुछ हमने जानबूझ के भुला दी। तब्दीलियां बहुत हुई। तारीख याकूबी में है कि तब्दीली यहां तक हो गई थी कि एक खलीफे बनू उमैया ने हज का मरकज बदल दिया था। दिमश्कियों को शामियों को कहते थे मक्के जाने की जरूरत नहीं है हज करने के लिए, खाने काबा का तवाफ करना जरूरी नहीं है, बैतुल मुकद्दस जाओ, बैतुल मकदस यहां जाओ और इस घर का तवाफ कर लो, यहां रसूम में हज अंजाम दे दो, तुम्हारा हज हो जाएगा। ठीक है, नमाज में तब्दीली, हज में तब्दीली। हज में और क्या तब्दीली थी? हजरत इब्ने अब्बास की रिवायत है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हब्रुल उम्मा, उनकी रिवायत है कि लोगों ने तल्बिया छोड़ दिया था, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहना छोड़ दिया था, और तल्बिया छोड़ा था। रिवायत में सबब दर्ज है कि तल्बिया छोड़ा था बुग़्ज़न लिअली इब्ने अबी तालिब, अली के बुग़्ज़ में तल्बिया छोड़ दिया था। हजरत इमाम राजी फखरुद्दीन राजी ने अपनी तफसीर कबीर में लिखा है कि लोगों ने नमाज में बिस्मिल्लाह जोर से कहना छोड़ दिया था अली के बुग़्ज़ में। यानी एक सहाबी ने और बताया कि नमाज में रसूलुल्लाह हमेशा हाथ उठाते थे, जब भी रुकू में जाते थे, जब भी सजदे में जाते थे, और कहते थे अल्लाहु अकबर। लोगों ने ये छोड़ दिया था अली के बुग़्ज़ में। सवाल यह कि बोझ था अली से, छोड़ा तकबीर, बोझ था अली से, छोड़ दी बिस्मिल्लाह, बोझ था अली से, छोड़ दिया तल्बिया कहना, बोझ था अली से, छोड़ा बदल दिया मरकज हज। यानी कितना मजबूत रिश्ता है अल्लाह में और अली में। कितना मजबूत रिश्ता है। बोस अली से है, छोड़ी क्या? बिस्मिल्लाह। बोस अली से है, छोड़ा क्या? तकबीर कहना। बोस अली से है, छोड़ा क्या? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहना। जब इतनी वहदत है, जब इतनी इतनी जबरदस्त निस्बत है कि इनके बोस में उसे छोड़ दिया, तो हम पहचान गए, हम भी जब कोई अल्लाहु अकबर कहता है तो अली की याद ताजा होती है, जब कोई बिस्मिल्लाह कहता है अली की याद ताजा होती है, जब कोई हज पे जाता है और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता है तो अली की याद ताजा होती है, कोई लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता है तो अली याद आते हैं, और कोई लब्बैक या हुसैन कहता है तो खुदा याद आता है।
लब्बैक या हुसैन, हुसैनियत हुसैनियत यजीदियत यजीदियत नारा हादरी।
ये निस्बत है, कोई या अल्लाह कहता है तो हमें अली याद आ जाते हैं, जब कोई या अली कहता है तो हमें अल्लाह याद आ जाता है। निस्बत इतनी मजबूत है, कोई या हुसैन कहता है तो हमें अल्लाह याद आ जाता है, कोई या अल्लाह कहता है तो हमें या हुसैन याद आ जाता है। मजबूत इतनी निस्बत है। समझ में कहां से आई बात? कहीं और से नहीं, सब उलमाए अहले सुन्नत वल जमात, सहाबाए किराम, उनकी सीरत, उनके बयानात ने हमें यह फहम आता किया। परवरदिगार उन्हें जजाए खैर अता फरमाए। सलावात पढ़ते हैं मोहम्मद वाले। ये जो हमारे दिलों में आज इश्क अहले बैत है, सहाबा की तो देन है, अहले भी सहाबा के यहां इश्क अली का क्या 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 तजल्लियां हैं। کون بیان کر سکتا ہے؟ کیا حذیفہ یمانی کیسے عاشق علی تھے، عمار یاسر کیسے عاشق علی، حضرت اویس قرنی کیسے عاشق علی، خود حضرت عبداللہ ابن عباس کیسے عاشق علی تھے، کس کس کا تذکرہ کر، کس کس کا تذکرہ. اچھا یہ جو دور گزرا، کتاب نماز تبدیل ہوئی، تکبیر چھوڑ دی گئی، بسم اللہ چھوڑ دی گئی، نماز میں تبدیلیاں ہو گئیں، حج کا مرکز بدل گیا، اور نہ جانے کتنی تبدیلیاں ہوئیں. ایک طرف تبدیلیاں ہوتی رہیں تو کوئی تو تھا جو سیاسی منظر نامے پہ نہیں تھا، بظاہر غائب غائب سا تھا مگر اصل دین کو بچاتا رہا. کوئی تو تھا نا، تبدیلی کرنے والے تبدیلی کر رہے تھے، بچانے والے بچا رہے تھے. تبدیلی کرنے والے تاریخ میں ہیں، سب کا نام معلوم ہے، بڑے بڑے القاب کے ساتھ، بڑے بڑے عہدوں کے ساتھ، لیکن بچانے والے تاریخ میں اس طرح مذکور نہیں ہیں، مگر چھپے رہ کر بھی انہوں نے دین کو بچایا. جس طرح ماضی میں سلسلہ امامت کو، سلسلہ امامت نے دین کو ہر طرح کی تحریف سے بچایا، آج بھی ایک امام پردہ غیب میں موجود ہے اور یہ اس کی عنایت ہے، اس کا کرم ہے، اس کی شجاعت ہے، اس کی تائید ہے کہ دنیا تو دین کو مٹانا چاہتی ہے مگر دین ہے کہ فروغ پا رہا ہے. یہ کوئی نہ کہے کہ پردہ غیب میں ہے تو فائدہ ہے، علی گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو کیا فائدہ تھا، حسن گھر میں بیٹھے رہے تو کیا فائدہ تھا، ارے سید سجاد گھر میں بیٹھے رہے تو کیا فائدہ تھا. یہ جو حج تبدیل ہوا ہے، عبد الملک ابن مروان نے غالباً حج کو بدل دیا تھا کہ اب مکے جانے کی ضرورت نہیں ہے، خانہ کعبہ کا طواف نہ کرو، چلے جاؤ قدس، چلے جاؤ بیت المقدس کا طواف کر لو، یہیں قربانی کر لو، یہیں حج ہو جائے گا. تو حج کا مرکز بدل جاتا، حج کا مرکز بدل جاتا اگر ائمہ اہل بیت نہ ہوتے جنہوں نے پیسے دے دے کر اور حج کا ثواب بیان کر کر کے لوگوں کو بھیجا، جاؤ مکے جاؤ، جاؤ حج کرو، جاؤ طواف کرو، تمہارے پاس پیسے نہیں ہے تو ہم سے لو، جاؤ خانہ کعبہ کو تنہا نہ چھوڑو. یہ سلسلہ مسلسل جاری رکھا امام سجاد نے، جاری رکھا امام باقر نے، جاری رکھا امام صادق نے، جاری رکھا حالانکہ سیاسی منظر نامے پر نہیں تھے، گویا کہ پردہ سیاست میں غیبت میں تھے. انہوں نے سیاسی غیبت میں رہ کر دین کو بچایا. آج بھی کوئی غیبت میں رہ کر، پردہ دہر میں رہ کر دین کو بچا رہا ہے؟ یہ جو اس قدر لوگ پہنچتے ہیں نادار مفلس، پتا نہیں کس نے انہیں پیسہ لا کے دیا، سمجھ میں نہیں آتا کس نے پیسہ دیا، کس نے ترغیب دی، کس نے ہمت دی، کس نے طاقت دی کہ جاؤ حج کے لیے جاؤ. کوئی تو ہے، نظر نہیں آتا مگر مدد کر رہا ہے. ہاں اگر کوئی بھروسے کا مل جاتا ہے تو وہ بتا بھی دیتے ہیں کہ ہم کون ہیں، مگر بھروسے والا ہونا چاہیے، بھروسے والا ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ وہ پردہ غیب میں ہیں، غیبت کبریٰ ہے بے شک، لیکن ادھر سے غیبت کبریٰ ہے، ادھر سے تو وہ جس پہ چاہیں لطف فرمائیں، جس پہ چاہیں کرم کروں. بس گفتگو کو روک دیتا ہوں، بے رب سے گفتگو کیا اور منقطع کر دیتا ہوں گفتگو. یہ امامت ہی تھی جس نے دین کو بچایا. یہ امامت ہی تھی جس نے کربلا میں آ کر دین کو بچایا. آج 14 محرم ہے. ابھی میں آ رہا تھا تو راستے میں 14ویں کا چاند نظر آ رہا تھا. یہ 14ویں کا چاند کتنا حسین ہوتا ہے, کتنا نورانی ہوتا ہے, مگر کبھی غور کیا ہے اس کے سینے پہ داغ بھی ہے. یہ شاعر موجود ہیں, کامل الفن شاعر, اور اس مجمع میں نہ جانے کتنے اور شعرا ہوں گے جنہیں میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں اس وقت. شاعر, ادیب, صاحب ذوق, ہر شخص چاند کے 14ویں کے چاند کے سینے پہ جو داغ ہے اس کی اپنی اپنی طرح سے تعویل کرتا ہے, حسن تعلیل کرتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 14ویں کے چاند کے سینے پہ جو داغ ہے وہ شاید اس لیے ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے کربلا کی سرزمین پر لاشیں دیکھے ہیں. تین دن تک بے گور و کفن لاشیں, جس نے دیکھا ہو اس کے سینے پہ کیسا داغ ہوگا, کتنا صدمہ ہوگا. ہاں, اس بدر کامل نے یہ گواہ ہے, یہ 13ویں کا چاند, یہ 14ویں کا چاند, یہ گواہ ہے کہ کس طریقے سے زنجیر میں جکڑے ہوئے سید سجاد نے بیجاز کربلا پہنچ کے بے گور و کفن لاشوں کو سپرد لحد کیا ہے. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. 14ویں محرم وہ تاریخ ہے کہ جس میں اسیران اہل بیت ابھی کوفے میں اسیر ہیں, قید خانے میں ہیں. لیکن یہ کوفہ وہ کوفہ ہے, وہ کوفہ ہے کہ جس میں جناب زینب کبریٰ نے بچیوں کی تعلیم کے لیے مدرسہ قائم کیا تھا. یہ وہی کوفہ ہے. بس مآل مجلس کی خاطر 2-3 جملے عرض کر رہا ہوں. سب نکات, سب مطالب آپ کے سامنے, آپ سنتے رہتے ہیں, گریا کرتے رہتے ہیں. یہ وہی کوفہ ہے جہاں مسجد کوفہ سے جب جناب امیر المومنین کو زخمی حالت میں لے کر جناب امام حسن گھر کی طرف آ رہے تھے تو امام امیر المومنین نے کہا تھا, بیٹا اصحاب سے کہو کہ ابھی اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں. امام حسن نے خود اس وقت فرمایا, بابا یہ جو ساتھ آ رہے ہیں یہ آپ کے چاہنے والے ہیں, یہ آپ کے چاہنے سار ہیں, یہ آپ کے عاشق ہیں, یہ آپ کو چھوڑ کے اس حالت میں جائیں گے نہیں. امام نے پھر فرمایا, بیٹا میں کہہ رہا ہوں ان سے کہہ دو گھر واپس چلے جائیں, اس لیے کہ گھر سے زینب کے رونے کی آواز بلند, ام کلثوم کے گریے کی آواز بلند ہوگی. میں نہیں چاہتا کہ رسول زادیوں کی آواز کسی کے کانوں تک پہنچے. یہ وہی کوفہ ہے کہ جہاں جناب زینب کو رسن بستہ لایا. حضرات مصائب بیان کرتے ہیں, شعرا منظر نگاری کرتے ہیں, پروردگار انہیں جزائے خیر دے, لیکن میں تو بس اتنا کہتا ہوں کہ قیامت تک ہمارے اور آپ کے لیے سر و سینہ پیٹنے کے لیے اور گریا کرنے کے لیے یہ ایک فقرہ کافی ہے. آئے کربلا میں حسین کی شہادت کے بعد زینب اسیر ہو گئے, کون اسیر ہو گیا؟ زینب اسیر ہو گئی, ام کلثوم اسیر ہو گئی. اور کس طرح لے جایا گیا؟ ابھی یہ قافلہ جب بازار کوفہ میں پہنچا ہے تو کتنا ہجوم تھا. وہ امیر المومنین جو نہیں چاہتے تھے کہ زینب کی آواز کسی صحابی کے کانوں تک پہنچے, وہ زینب ہیں اور مجمع عام, اور اعلان ہو رہا ہے کہ دیکھو ہم نے اہل بیت کے گھرانے کی خواتین کو اسیر کیا ہے. سید سجاد ہیں سر جھکا ہوا ہے, زینب کبریٰ ہیں, جناب ام کلثوم ہیں, جناب رباب ہیں, سب بیویاں ہیں گزاری جا رہی ہیں. تماشا دیکھنے والوں میں وہ بیویاں بھی ہیں جن کی تربیت زینب نے کی تھی, ان کے دلوں میں ہمدردی ہے, سوز ہے, گداز ہے, وہ تماشا نہیں دیکھ رہی ہیں, حزن و علم میں ہیں, مگر ابھی انہیں معلوم نہیں ہے کہ کون ہیں. ان میں سے کہا جاتا ہے کوئی بیوی گئی اور جا کے اپنے گھر سے کچھ لے آئیں خرمے, اور لا کے ناکے کے پاس ایک چھوٹی سی بچی جو انہیں بھوکی پیاسی نظر آ رہی تھی اس کو دیا, بچی یہ خرما کھا لے, تو بھوکی لگ رہی ہے, تو پیاسی معلوم ہوتی ہے, خرما کھا لے. بچی نے ہاتھ بڑھایا تھا کہ پیچھے سے آواز دی بی بی زینب نے, بیٹا ٹھہر جاؤ, ابھی کھانا نہیں, پوچھ لو بی بی سے یہ صدقہ ہے یا ہدیہ. ارے اس بی بی پر تو قیامت گزر گئی, یہ آواز کس کی ہے, یہ تو جانی پہچانی آواز. اور یہ اسیروں نے کبھی پوچھا ہے کہ صدقہ ہے کہ ہدیہ؟ اس بی بی نے کہا آخر آپ کون ہے, یہ سوال کیسا ہے؟ اور انہوں نے نام لے کر پکارا, ام حبیبہ تم نے پہچانا نہیں؟ ارے ہم زینب ہیں, ہم اہل بیت رسالت سے تعلق رکھتے ہیں نا, صدقہ ہم پر حرام ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون.